الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. رمضان شریف کا آدھا مہینہ گزر چکا اور یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو ایام ہیں، ان کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام ہیں مغفرت کے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا جو درمیان کے 10 دن ہیں یہ فرمایا مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن وآخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کے ایام ہیں. تو یہ مغفرت کے ایام چل رہے ہیں، اور ان ایام میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت مانگنی چاہیے. جب حضور نے فرمایا کہ یہ 10 دن درمیان کے مغفرت کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی گویا یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت جوش میں ہوتی ہے ان ایام میں. اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت جوش میں ہوتی ہے. حل من مستغفر فاغفر له، یہ تو عام ایام میں اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، عام ایام میں. تو رمضان شریف میں کس قدر اللہ کی رحمت، اللہ کی صفت مغفرت جوش میں ہوگی. لہذا ان ایام کا ایک خاص وظیفہ یہی ہے کہ مغفرت مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نکل جانے کا حکم دیا، تو اس نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہٹاتا رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ اپنے بندوں میں سے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اور شکر گزار سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. ورنہ الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والے تو بہت ہیں. شکر گزاری کا مطلب ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے صحابہ، بدر کے موقع پر تم لوگ بے سر و سامان تھے، بس تم لوگ تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ ہے مطلب. اب مطلب یہ ہوا، یہ قرآن ہی کی آیت سے مطلب نکلا شکر کا. تو اب مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ آپ کہ بندوں کو میں ایسا گمراہ کروں گا کہ اکثر غیر متقی ہوں گے، اکثر آپ کے بندے غیر متقی ہوں گے، تقوی والے نہیں ہوں گے۔ ایمان والے تو بہت ہوں گے لیکن ان میں تقوی والے کم ہوں گے، یہ مراد ہے۔ ولا تجدوا اکثرهم شاکرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے بھی ایک بات فرما دی تھی اور وہ یہ فرمایا تھا کہ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جتنا تیرا جی چاہے تو گمراہ کر، لیکن ایک بات یہ ہے سن لے کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، بس یہ ہے۔ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور مشرکین مکہ، مشرکین بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے برہنا کپڑے اتار کے، اور ان وہ توجیہ یہ پیش کیا کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کر رکھے ہیں، نافرمانی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کپڑوں میں نافرمانی کر رکھی ہو اللہ تعالیٰ کی ان کپڑوں کو پہن کے طواف کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ توجیہ تھی۔ ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے۔ غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کس منہ سے کعبہ جا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے گناہ کر رکھے ہیں۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت والا کے مربی اول تھے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے ذمے اس کا جواب دینا میں واجب سمجھتا تھا، کیونکہ اگر ہر آدمی اس شعر پر عمل کرنے لگے تو بیت اللہ کوئی جائے گا ہی نہیں، بیت اللہ تو خالی ہو جائے گا، کیونکہ گناہ سے تو کوئی بھی خالی نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اسی منہ، غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا۔ اور دوسرا مصرع تھا شرم تم کو مگر نہیں آتی، فرمایا شرم کو خاک میں ملاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور جب گناہ معاف کروانے کا موقع آ رہا ہے کعبۃ اللہ میں جا کر گناہ معاف کروانے کا موقع آ رہا ہے تو اب شرم آ رہی ہے۔ حضرت والا یہ عجیب نقطہ بیان فرماتے تھے کہ یہ گناہ کرتے ہوئے اصل شرم کی حقیقت یہی ہے، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شرم کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں دیکھنے سے اس نے منع فرمایا ہے، یعنی نافرمانی کی حالت، یہ شرم کی حقیقت ہے۔ شرم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہ نہ کرے، اس کو شرم آئے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے سلاتا ہے، جس کی بے شمار نعمتیں جن کو شمار نہیں کر سکتے وہ میرے اوپر برس رہی ہیں دن اور رات میں، تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے، یہ ہے شرم کی حقیقت۔ تو اس وقت شرم نہیں آئی، اب بیت اللہ میں جا کر معاف کرانے کا موقع ہے تو شرم آ رہی ہے۔ تو اس شرم کو خاک میں ملا کے بیت اللہ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رو رو کے منانا چاہیے۔ تو مشرکین مکہ یہ توجیہ پیش کیا کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں تو ہم نے نافرمانی کر رکھی ہے، کیسے ہم جائیں ان کپڑوں کو پہن کر، لہذا ان کو اتار کے طواف کرو۔ یہ ایک بڑا بہت بہت قبیح اور بہت بڑا گناہ تھا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، بیت اللہ کے برہنہ طواف کرنا، لیکن پھر بھی ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ ایک کلمہ کہا کرتے تھے غفرانک غفرانک، یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، یہ کلمہ وہ کہا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت نہیں فرمائی، ان کی پکڑ نہیں فرمائی، ان پر عذاب نہیں آیا. اتنے بڑے گناہ کے باوجود کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہے ہیں. اذا کان الاستغفار یفید الکفار فکیف لا ینفع المؤمنین الابرار. محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد تھے، اپنے جنت المال ہیں، ہیرات کے رہنے والے افغانستان کے، لیکن جنت المالا میں مدفون ہے مکہ مکرمہ میں، اور اپنے وقت کے مجدد تھے. انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب استغفار اہل کفر کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہو رہی غفرانک غفرانک کہنے کی وجہ سے، فکیف لا ینفع المؤمنین الابرار، تو کیوں نہ ایمان والوں کو یہ فائدہ پہنچائے گا، ایمان والوں کو کیوں نہیں فائدہ پہنچائے گا. اسی لیے قرآن کریم میں جو آیت استغفار کے بارے میں وارد ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک بڑی عجیب بات نکالی، خطبے میں بیان فرمائی، بڑی عجیب بات بیان فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کان فی الارض امانان من عذاب اللہ تعالی، اللہ کے عذاب سے امان دینے والی صرف دو چیزیں تھیں، دو چیزیں. فرفع احدہما، ان میں سے بھی ایک کو اٹھا لیا گیا. فدونکم الاخر، بس تم دوسری چیز اس کو تو مضبوط پکڑو، اس کو مضبوط پکڑو. اما المرفوع، جو چیز اٹھا لی گئی، فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے. واما الباقی فالاستغفار، اور جو باقی ہے دوسری چیز جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی، حفاظت کرنے والی، وہ استغفار ہے. اس کو مضبوط پکڑو. اور پھر اپنے کلام کی، اپنی بات کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وما کان اللہ لیعذبہم ما انت فیہم، کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ جب تک ان کے درمیان ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہے، جب تک یہ استغفار کرتے رہے. بس فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، غَفَّارًا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. عجیب ہے، دیکھیں تین، یہ مادہ تو ایک ہی ہے، غین فا را، غین فا را. اور تین کلمات آتے ہیں قرآن کریم میں، غافر، غفار، غفور. غافر، غفار اور غفور. غافر کے معنی معاف کرنے والا، غفار کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفور کے معنی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. غفور میں مبالغہ زیادہ ہے. تو گناہگار بھی تین قسم کے ہیں، ایک معمولی گناہگار ہے اس کے لیے، یعنی اچھا گناہگار کو اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے. تو ظلم سے تعبیر کیا، تو ایک معمولی گناہگار وہ ہوا ظالم، ظالم کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی لائے غافر کو، ظالم کے مقابلے میں غافر کو لائے کہ اگر کوئی معمولی گناہگار ہے میں بھی اس کو معاف کرنے والا ہوں. دوسرا بڑا گناہگار، اس کو ظلام کہا جاتا ہے، یہ زیادہ بڑا گناہگار ہے. ظلام، تو اس کے مقابلے میں لائے غفار، کوئی بڑا گناہگار ہے تو میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، اس کے ظلام کے مقابلے میں غفار کو لائے، اور کوئی بہت ہی بڑا گناہگار ہے، قریب قریب کفر کے پہنچا ہوا ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، تو اس کے مقابلے میں لائے یعنی وہ ہے ظلوم، انہو کانا ظلوما جہولا، بہت زیادہ گناہگار، تو اس کے مقابلے میں لائے غفور کو، ظلوم کے مقابلے میں غفور لائے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، غافر کے ظالم کے مقابلے میں غافر، اور ظلام کے مقابلے میں غفار، اور ظلوم کے مقابلے میں غفور، اور غفور زیادہ آیا ہے قرآن کریم میں، غفور زیادہ آیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بہت اگر تم بہت نافرمانی کرنے والے ہو تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار ایسی چیز ہے کہ دنیا کے آخرت کا مسئلہ تو حل ہوگا ہی، دنیا کے مسئلے بھی استغفار سے ہی وابستہ ہیں، ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل بھی استغفار سے وابستہ ہے. لہذا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں پہلے تو آخرت کا مسئلہ حل فرما دیا ہے، وہ تم استغفار کرو اللہ بہت معاف کرنے والے، آخرت کا مسئلہ حل. اب آتے ہیں دنیا کے مسئلے کی طرف. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو اللہ بارش برسائیں گے، دنیا کا مسئلہ یہ بھی استغفار سے حل ہو رہا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں بڑھوتری دیں گے، اضافہ کریں گے تمہارے مالوں میں. وَبَنِينَ، تمہیں نرینہ اولاد بیٹے دیں گے، استغفار تو کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہروں کو تمہارے دریاؤں کو بہتا ہوا رکھیں گے، اللہ جاری رکھیں گے استغفار کی برکت سے. ایک مسئلے انہو کانا غفارا سے تو آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا، دنیا کے مسئلے زیادہ گنوائے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے نتیجے میں، دنیا کے مسئلے زیادہ گنوائے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کا مسئلہ، خشک سالی کا مسئلہ. ویمددکم باموالہم وبنین، مال و دولت کا مسئلہ، ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس مال ہو، دولت ہو، گزارے کے قابل کچھ تو ہو. بیٹوں کا مسئلہ اور خشک سالی، یعنی باغات اور کھیتوں کے خشک ہو جانے کا، بے آباد ہو جانے، برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو استغفار کرو تمہارے باغات ہرے بھرے رہیں گے، استغفار کرو تمہارے دریا بہتے رہیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں آباد رہیں گی، بہتی رہیں گی. تو دنیا اور آخرت کے مسئلے استغفار سے وابستہ ہیں، اسی لیے تو حضور نے فرمایا، ایک روایت میں فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے جن کے بارے میں اعلان ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ بخشے بخشائے ہیں. جن کے بخشے بخشائے ہونے کا اعلان قرآن میں موجود ہو وہ فرما رہے ہیں یہ کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہم کو کتنا کرنا چاہیے؟ تو یہ موقع ہے استغفار کا، ایک تو یہ ہے استغفار کا، خاص اس وقت یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بس یہ خاص اس کا گویا کہ وظیفہ، ہمارا کام استغفار ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور پوری امت کے لیے مغفرت مانگے، پوری امت کے لیے مغفرت مانگے. قبروں میں جن کو عذاب ہو رہا ہے اس وقت، بہت سے لوگ ہیں جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایمان والے جو قبروں میں چلے گئے، یہ عذاب ہو رہا ہے ان کو، بہت سے لوگوں کو، ان کے لیے مانگے اللہ، قبر میں جن کو عذاب ہو رہا ہے ہم ان کی طرف سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ان سے عذاب ہٹا لیجئے۔ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی ایک اگربتی کی جو شعلہ ہے اس پہ انگلی کا پورا رکھ کے دکھائے تھوڑی دیر، موم بتی کے شعلے پر کوئی انگلی رکھ کے دکھائے تھوڑی دیر، یہ آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ سے یہ مانگے بھائی، ایک تو بات یہ ہے، دوسرا اب آنے والا جو عشرہ ہے، اگلا جمعہ جو انشاءاللہ آئے گا، اس وقت تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ تیسرا عشرہ یہ اختتامی عشرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی کی ویسے تو رمضان میں نعمتیں برس ہی رہی ہیں، دو نعمتیں مستزاد اللہ عطا فرما دیتے ہیں تیسرے عشرے میں، دو نعمتیں مستزاد عطا فرماتے ہیں، ایک لیلۃ القدر کی، دوسری اعتکاف کی، بلکہ تین نعمتیں، تیسری نعمت وہ ہے شب مغفرت، رمضان کی آخر رات میں اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے تراویح پڑھی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید یہ لیلۃ المغفرہ یہ لیلۃ القدر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے، فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی فضیلت الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو یہ تین نعمتیں اللہ مستزاد عطا فرما دیتے ہیں، ایک تو اعتکاف کی، دوسرے لیلۃ القدر کی، تیسرے لیلۃ المغفرت کی۔ اگرچہ لیلۃ المغفرہ یہ رمضان کا عشرہ، جب چاند نظر آ جائے عید کا تو رمضان کا عشرہ تو گزر گیا، رمضان تو گزر گیا، یہ اس کے بعد ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ متصل ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ اعتکاف، اعتکاف کا تو گویا یہ ایسا ہے کہ گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے، اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے، اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں۔ تو یہ تو گویا اللہ تعالی کے در پر، اللہ تعالی کے گھر پہ ڈیرا ڈال دینا ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف کی روح یہ ہے کہ جس اللہ کے لیے ہم نے، جس کے لیے، جس ذات کے لیے ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور اس کے گھر میں آئے، تو کیا ہم اس کو بھول جائیں گے؟ گویا اعتکاف کی روح اللہ تعالی کی یاد ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں، اس کو یہ اعتکاف کی روح نصیب نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آ کے یہاں اعتکاف کرتے ہیں، ان کی کچھ داڑھی وغیرہ آ جاتی ہے، شیو بڑھ جاتا ہے، چاند نظر آتے ہی جب یہاں سے جاتے ہیں تو داڑھی صاف ہو جاتی ہے ان کی۔ واضح علامت یہی ہے کہ یہ فائدہ نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی ایسی بے اصولی کی ہے کہ محروم رہے۔ دس دن جس کے گھر میں رہے، بھائی آپ کسی سے تھوڑی دیر ملتے ہیں، آج کل تو یہ موبائل کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر کی ملاقات ہوتی ہے، ٹرین میں ملاقات ہو گئی، بس میں ملاقات ہو گئی، یا کہیں اور ملاقات ہو گئی، بہت یہ مناظر دیکھنے کو آتے ہیں، اچھا جی آپ اپنا نمبر دے دیجئے، تھوڑی دیر کی ملاقات میں ایسا تعلق ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے نمبر لے لیے کہ جی آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ دس دن اللہ کے گھر میں رہے اور اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں بنا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر ملاقات میں تعلق بن جاتا ہے، نمبر لے لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے، یہاں دس دن اللہ کے گھر میں گزرے، اور اس سے جس کے گھر میں دس دن گزارے، دس راتیں گزاری یا نو راتیں گزاری، اس سے تعلق قائم نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اعتکاف کی روح حاصل نہیں ہوئی۔ یہ تو ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. یہ جو عاكفون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، عاكفون محبوس ہو جانا، مقید ہو جانا اللہ کے گھر میں. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے لیے اعتکاف کی وجہ سے جو وہ اعمال نہیں کر سکتا، جنازے میں شرکت ہے اور دوسرے اعمال ہیں جن میں وہ شرکت نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا، وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں ہے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کا جن کو وہ نہیں کر پا رہا اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اس کے نام اعمال میں. اور یہ تو گویا بزبان حال یہ کہنا ہے کہ بس اے اللہ اب تو ہم آپ کے گھر پر آ گئے، اب تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک کہ آپ ہماری مغفرت نہ فرما دیں، ہمیں معاف نہ فرما دیں، ہمیں اپنا نہ بنا لیں. اعتکاف عرش کے سائے کا حصول ہے، کیونکہ معتکف کا دل ہے. عرش کے سایہ جن لوگوں کو ملے گا سات قسم کے آدمیوں میں، ان میں ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. وقلبہ معلق بالمساجد، ورجل قلبہ معلق بالمساجد. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو تو اعتکاف والا تو دس دن اٹکا ہوا کیا ہے، وہ خود آ کے رہ جاتا ہے. تو عرش کے سائے کا حصول ہے یہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نماز میں روکا ہوا ہے، مسجد میں تم نماز کی وجہ سے رکے ہوئے ہو کہ اب میں کہیں جاؤں گا تو میری نماز نہ نکل جائے، چلو بس اب یہیں پڑھ کر جاؤ، تو وہ گویا کہ نماز میں ہی ہے، اس کی وہ حالت بھی نماز کی حالت شمار ہوگی. جو وہ انتظار کر رہا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، نماز کی حالت شمار ہوگی. تو گویا اعتکاف والا ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں، دوسری سے تیسری کے، تو گویا وہ تو اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہے. نماز سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے، تو گویا وہ سارا وقت اس کا نماز کی حالت میں شمار ہوگا. یہ دس دن یا نو دن سب نماز کی حالت میں شمار ہوں گے. اس لیے یہ اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو سنت الموقدہ علی الکفایہ فرمایا. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت موقدہ ہے ایک تو، دوسرے یہ کہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں کوئی ایک آدمی اعتکاف کر لے تو اس کی وجہ سے یہ سنت موقعہ سب سے ثابت ہو، سب کی ادا، یوں کہیں سب کی ادا ہو جائے گی. تو گویا اعتکاف کرنے والے یہ ہم لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں، آبادی کے لوگوں پر بھی ان کا احسان ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ بیٹھتے تو سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں، اور اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بیٹھ جائیں، ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس اعتکاف کی برکت سے جو اعتکاف کرتا ہے اس کو تو دیتے ہی دیتے ہیں، اعتکاف کی برکت سے اس آبادی کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے، تو گویا ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے اعتکاف والوں کو. اور دوسری طرف اعتکاف معتکف کو بھی یہ تنبیہ کی گئی، گویا کہ تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تم بھی زیادہ اپنے آپ کو بڑی چیز مت سمجھنا. مسجد میں اعتکاف کو ضروری قرار دیا، کسی آبادی میں، آبادی سے باہر جا کر جنگل میں، بیابان میں اعتکاف کو مشروع نہیں قرار دیا کہ بھائی آبادی سے ہٹ کر جاؤ، وہاں جا کے عبادت کرو، کسی پہاڑ کے غار میں بیٹھ کے عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو جماعت سے محروم ہو جاؤ گے. تو وہ یہ سمجھتا رہے اس جماعت کی نمازیوں کا میرے اوپر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے میرا اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور میری جماعت کی نمازیں بھی مجھے مل رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں کو، جو لوگ بیٹھ رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، اور اصول کے مطابق، جیسے آج کل اعتکاف ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اخبارات بھی پڑھے جا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ یہ اعتکاف اب ایک تفریح بن گیا ہے تو بے جا نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کے لیے یہ تفریح ہے, ایک تفریح کا سامان ہے. یہ نہ ہو بھائی. دیکھیں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اعتکاف ہوتا تھا, اول تو پورے مہینے کا ہوتا تھا, پورے رمضان شریف کا. دو آدمیوں کو اگر بات کرتے ہوئے دیکھ لیا جاتا تھا تو ان سے پوچھا جاتا تھا, ہاں جی کیا بات ہے, آپ نے یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ. اگر کوئی معقول وجہ ہوتی تھی تو تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر معقول وجہ نہ ہوتی تھی بس ایسی بات کر رہے ہیں, ان کو تنبیہ کی جاتی تھی, بھئی اعتکاف کا وقت ہے تم یہ باتیں کر رہے ہو, باتوں میں لگے ہوئے ہو, یا تو آرام کرو یا عبادت کرو. اب آپ اندازہ لگائیں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں. انہوں نے جو یہ طرز عمل قائم فرمایا, ان کا طرز عمل دیکھیں اور آج ہم اپنا حال دیکھیں تو یہ تفریح نہیں معلوم ہوتا. دو آدمیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. بھئی یہ وقت ہے, بس اپنا اللہ کے لیے فارغ کر کے آئے ہو, اللہ ہی کے لیے رکھو. تیسری چیز لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر, میں باہر نکلا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی اطلاع کروں. مجھے تعین کے ساتھ بتا دی گئی تھی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. فتلاح فلان و فلان, میں نے دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, ان میں جھگڑا ہو رہا تھا دو شخصوں میں, اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آپس کے اختلافات, رائے جھگڑا کتنی نحوست کی چیز ہے کہ اس سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. لیکن اس میں ایک رحمت کا پہلو بھی ہے. اگر ایک ہی رات متعین کر دی جاتی تو لوگ دوسری راتوں کی ناقدری کرتے. اب فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو, 21, 23, 25, 27 اور 29, ان راتوں میں اس کو تلاش کرو, یعنی ان راتوں میں عبادت کر لیا کرو. ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ضرور ہوگی اور تمہیں اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, اس میں تو 1,000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے. خیر من الف شهر, بہت بڑھ کر ہے, خیرون پہ بھی تنوین ہے, بہت بڑھ کر ہے, 1,000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہت بڑھ کر ہے اس کا ثواب. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو یہ تو بتائیے کہ میں کیا دعا کروں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سی دعا تعلیم فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور ایک روایت میں کریم کا بھی لفظ ہے تو کریم لگا لیجیے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, کریم کا بھی لفظ لگا لیجیے. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یہ لیلۃ القدر کا خاص وظیفہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو ابھی سے بھائی ہم اس کو سوچیں کہ بھائی لیلۃ القدر اس کی بھی ہمیں عبادت کرنی ہے, اعتکاف والوں کی بھی کچھ, اگر خود نہ کر سکیں اعتکاف والوں کی کچھ خدمت کر لیں. بہرحال یہ ایام ہیں, یہ بھی گزر جائیں گے, جیسے آدھا مہینہ گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا, اور بہت جلدی گزر جائے گا یہ آخر کے ایام, اور جلدی گزر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.